بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضیعی. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی نوٹ فرما لیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین, ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. تھوڑی ہی دیر میں آپ پروگرام نیم نگاہ سماعت فرمائیں گے اور نیم نگاہ کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور نشریات کے آخر میں پیش کیا جائے گا پروگرام کلام امیر. تو سامعین, یہ تھی ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہے پروگرام نیم نگاہ. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, نیم نگاہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور نیم نگاہ میں پہلے سماعت فرمائیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ عوام کو جان لینا چاہیے کہ حکام جو کرتے ہیں اس پر اعتماد و یقین رکھتے ہیں. ایران اور عراق کی عدلیہ کے سربراہوں نے عدالتی شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے. پاکستان کے شہر حیدرآباد میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے. اور افغانستان کے صدر اور ہندوستان کے وزیراعظم نے شاہتوت ڈیم کی تعمیر کے بارے میں سمجھوتے پر دستخط کی تقریب میں افغانستان میں قیام امن کے لیے دونوں ملکوں کے عزم پر زور دیا ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ عوام کو جان لینا چاہیے کہ حکام جو کرتے ہیں اس پر اعتماد و یقین رکھتے ہیں. صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے منگل کو ایران میں کورونا ویکسین کی ٹیکہ کاری مہم کے آغاز پر وزیر صحت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلی کورونا ویکسین آپ کے بچے کو لگائی جا رہی ہے اور یہ تمام لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ حکام اگر کوئی ویکسین درآمد کر رہے ہیں تو اس پر اعتماد رکھتے ہیں اور خود اس سے استفادہ کرتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ انہوں نے خود ویکسین لگوانے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے کہا کہ بلا شبہ بچہ جان سے بھی زیادہ پیارا ہوتا ہے اور وزیر صحت نے ویکسین لگوانے کے لیے اپنے بچے کا انتخاب کر کے واضح کر دیا کہ عوام کو ویکسین کے استعمال میں کسی طرح کا شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. ایران اور عراق کی عدلیہ کے سربراہوں نے عدالتی شعبے میں باہمی تعاون بڑھانے پر زور دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کی عدلیہ کے سربراہ حجت الاسلام والمسلمین ابراہیم رئیسی نے منگل کو عراق کی عدالتی کونسل کے سربراہ فائق زیدان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عراقی عدلیہ کی جانب سے شہید جنرل قاسم سلیمانی قتل کیس کا سنجیدگی سے جائزہ لینے کی قدردانی کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ایران اور عراق کے درمیان انٹیلیجنس اور عدالتی تعاون سے یہ کیس تکمیل کے مرحلے تک پہنچ جائے گا اور مجرموں کے لیے باعث عبرت اور ان تمام لوگوں کو عوام پر ظلم و ستم کرنے سے باز رکھے گا جو انسانوں کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ ایران کی عدلیہ کے سربراہ نے کہا کہ ایران اور عراق کے درمیان ایک گہرا اور نہ ختم ہونے والا رشتہ اور تعلق پایا جاتا ہے اور شہید جنرل قاسم سلیمانی، شہید جنرل ابو مہدی المہندس اور مجموعی طور پر ایرانیوں عراقی شہیدوں نے اس رشتے کو مزید مضبوط بنا دیا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے کہا کہ امریکی سازشوں سمیت دنیا کی کوئی بھی فتنہ اور سازش کوئی بھی فتنہ اور سازش ایران اور عراق کی قوموں کے درمیان پائے جانے والے مضبوط رشتے کو کمزور نہیں کر سکتی، کیونکہ اس رشتے کی جڑیں عقائد میں پیوست ہیں اور اس میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور یہی چیز دشمنوں کی مایوسی کا باعث ہے۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے رہنماؤں نے طاقت کا مظاہرہ کیا ہے۔ حیدرآباد سندھ میں منگل کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کا جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں ہوا۔ اس جلسے کے لیے منگل کی صبح سے ہی حیدرآباد میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند کر دیا گیا تھا۔ جلسے کی سیکورٹی کے لیے پولیس اور دیگر سیکورٹی اہلکاروں کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ جلسے سے خطاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پی ڈی ایم کے حیدرآباد جلسے کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ قرار دیا۔ انہوں نے جلسے سے خطاب میں کہا کہ پاکستان میں عوام نے آمریت کے مقابلے میں جمہوریت کے لیے صف اول میں کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو ایک بار پھر دھاندلی سے برسر اقتدار آنے والا وزیراعظم قرار دیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ افغانستان کے صدر اور ہندوستان کے وزیراعظم نے شاہ توت ڈیم کی تعمیر کے بارے میں سمجھوتے پر دستخط کی تقریب میں افغانستان میں قیام امن کے لیے دونوں ملکوں کے عزم پر بھرپور زور دیا ہے۔ افغانستان کی آوا خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق افغان صدر محمد اشرف غنی نے اس آن لائن تقریب میں کہا کہ افغان عوام اور سیکورٹی فورس دہشت گردی کے خلاف مہم میں فرنٹ لائن پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ اور بدامنی کا مذاکرات کے ذریعے خاتمہ کیا جا سکتا ہے اور عالمی برادری کو چاہیے کہ افغانستان میں قیام امن کے عمل کی حمایت کریں۔ اس آن لائن تقریب میں ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے بھی کہا کہ ہندوستان اور افغانستان علاقے سے دہشت گردی کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی قوتیں افغانستان کی ترقی اور ہندوستان سے اس ملک کی دوستی ختم نہیں کرا سکتی۔ واضح رہے کہ شاہ توت ڈیم کابل نہر پر بنایا جا رہا ہے، جس سے کابل کے عوام کو پینے کے پانی کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ اس ڈیم کی تعمیر سے 4 ایکڑ سے زیادہ زرعی اراضی کو پانی بھی فراہم ہوگا۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما اور راجیہ سبھا کے رکن غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ انہیں ہندوستانی مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما غلام نبی آزاد نے منگل کو پارلیمنٹ کے ایوان بالا راجیہ سبھا میں اپنی الوداعی تقریر میں کہا کہ انہیں اس بات پر فخر ہے کہ وہ ہندوستانی مسلمان ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے سبھی مسلمانوں کو اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ ایوان میں غلام نبی آزاد کی الوداعی تقریب سے خطاب میں ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے رکن پارلیمان کی حیثیت سے ان کے رویے اور طرز عمل کو قابل تقلید قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ غلام نبی آزاد نے پارلیمنٹ میں اپنی رکنیت کے دوران ہمیشہ پارلیمنٹ کے وقار اور جمہوری اصولوں کا خیال رکھا ہے اور پارلیمنٹرین کی حیثیت سے قابل تقلید کردار پیش کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے واشنگٹن کی غیر قانونی علیحدگی کی طرف کوئی اشارہ کیے بغیر ایران سے ایٹمی معاہدے سے متعلق تمام وعدوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے پیر کی رات ایٹمی معاہدے اور ایران سے متعلق ایک بار پھر ہٹ دھرمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران کو پہلے تمام ایٹمی وعدوں پر عمل کرنا ہوگا، پھر امریکہ بھی ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹ آئے گا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے پیر کی رات اپنے ایک ٹویٹ میں بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے امریکہ کی یک طرفہ اور غیر قانونی علیحدگی کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کو چاہیے کہ بین الاقوامی ایٹمی معاہدے میں واپس لوٹے اور اپنے وعدوں پر عمل کرے۔ ڈاکٹر محمد جواد ظریف نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ یہ امریکہ ہی تھا جو خود سرانہ طور پر ایٹمی معاہدے سے باہر نکلا اور اس نے بین الاقوامی قوانین اور ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کی اور اس بین الاقوامی ایٹمی معاہدے سے یکطرفہ طور پر علیحدہ ہوا ہے، اس لیے اس معاہدے میں واپس لوٹے اور ایٹمی معاہدے سے متعلق اپنے وعدوں اور فرائض پر عمل کرے۔ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی نے نینوا میں داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کے خلاف نئی کارروائی انجام دی ہے۔ بغداد الیوم کی رپورٹ کے مطابق شمالی عراق میں دشت نینوا کے علاقے میں الحشد الشعبی کی یہ کارروائی داعش دہشت گرد گروہ کے باقی بچے عناصر کے کسی بھی قسم کے دہشت گردانہ اقدام کی روک تھام کی غرض سے انجام پائی ہے۔ عراق کے صوبے نینوا میں بدر تنظیم کے ایک عہدیدار ابو زینب اتائی نے کہا ہے کہ عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے جوانوں کی تعیناتی اور عراقی شہریوں اور سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ ان کے تعاون کی بدولت اس صوبے کی سیکورٹی کی صورتحال اطمینان بخش ہے۔ یمن کی قومی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ جس فریق کو یمن کے خلاف اپنے حملوں کو روکنا چاہیے وہ جارح سعودی اتحاد ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ محمد عبدالسلام نے اس ملک میں برطانوی سفیر کے اس بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جس میں انہوں نے معارب اور الجوف کے محاذوں پر انصار اللہ کے حملے روکنے کا مطالبہ کیا تھا، کہا کہ برطانوی حکمرانوں کو یمن کے محاصرے اور اس کے خلاف جارحیت جاری رکھنے کے سلسلے میں اپنے اقدامات کی یاد دہانی کرانی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ہندوستان کے دارالحکومت دہلی میں دستکاری کی ایک نمائش لگائی گئی ہے جس میں ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے قبائلی دستکاروں نے اپنی مصنوعات پیش کی ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں دہلی سے شمشاد کاظمی۔
ایک نمائش لگائی گئی ہے جس میں ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے قبائلی دستکار اپنی مختلف مصنوعات کی نمائش کر رہے ہیں۔ قبائلی امور کی وزارت کے زیر اہتمام یہ نمائش دلی ہاٹ میں لگائی گئی ہے، جہاں دستکاری کے شائقین اس نمائش کا لطف اٹھا رہے ہیں۔ اس نمائش میں انواع و اقسام کے ہینڈلوم کپڑوں کے علاوہ دوسری تزئینی اشیاء شائقین کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہی ہیں۔ ہندوستان میں تقریباً 500,000 قبائلی دستکار ہیں اور اس نمائش کا مقصد ان کے فن سے لوگوں کو آشنا کرنا اور ان کی دستکاری کی مصنوعات کے لیے بازار فراہم کرنا ہے۔ شیشے اور میٹل کے علاوہ لاہ سے تیار کردہ چوڑیوں کی بھی نمائش ہو رہی ہے، جس کا ملک کے اندر کافی بڑا بازار ہے۔
کانچ کی تو پہن پہن کر بور ہو جاتے ہیں، لاہ کی اچھی لگتی ہے۔
لاہ کا پیڑ جیسے جس طریقے کا ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، ریشم چھوڑتے ہوئے جاتا ہے، لاہ کا کیڑا لاہ چھوڑتے ہوئے جاتا ہے، وہ پیڑ کے ڈال پہ لگی ہوئی رہتی ہے، پھر ہم لوگ نکال کے لے کے آتے ہیں۔
شمال مشرقی ریاست منی پور کی سیاہ پتھر کے پاؤڈر سے تیار کردہ برتن بھی شائقین کی توجہ اپنی جانب مبذول کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لکڑی سے تیار کردہ تیرو کمان اور بانس سے تیار کردہ ونڈ فلوٹ بھی نمائش میں رکھی گئی ہیں۔
دستکاری کی یہ نمائش 15 فروری تک جاری رہے گی، جس کے دوران ہندوستان کی مختلف ریاستوں کے قبائلی دستکار اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہے ہیں، جس کا وسیع پیمانے پر استقبال کیا جا رہا ہے۔ شمشاد کاظمی، دہلی۔
سامعین، سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نیم نگاہ, اور لیجئے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم یا وجیہ الدین والکرم وحلیف العلم والحکم نبی 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 یا رسول اللہ سلام علیک یا رفیع الشان والدرجی رسول 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 یا وفی العهد والذمم وحميد السعي والشيم أمين 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 یا رسول اللہ یا عمدتنا یا امام الانبیاء الامنا.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین ان دنوں ایران کے اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ کے جشن کے ایام چل رہے ہیں, اور کل اسلامی انقلاب کی کامیابی کا دن ہے. لہذا ہم آپ کی خدمت میں شب جشن انقلاب کی مبارکباد پیش کرتے ہیں.
سامعین آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے مخاطب ہیں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج 22 بہمن یعنی ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کا دن. اس موقع پر ہم آپ تمام سامعین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں.
سامعین میں ناہید انوری بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں, اور یہاں پر آج اسلامی انقلاب کی کامیابی کا جشن پورے ایران میں جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. اس خوشی کے موقع پر ہم تمام شہدائیوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت 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 مبارکباد پیش کرتے ہیں.
سامعین آپ سب کو اسلامی انقلاب کی 42ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو.
جا جشن آزادی کے موقع پر ہم ایک بار پھر بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے تجدید عہد کرتے ہوئے رہبر انقلاب اسلامی سید علی خامنئی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
سامعین، جشن آزادی کے اس پرمسرت موقع پر ہم تمام شہدا، جانبازوں اور فداکاروں کو سلام پیش کرتے ہیں اور شہدا سے عہد کرتے ہیں کہ آپ کے راستے کو جاری و ساری رکھیں گے۔
فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں شہیدوں تم کہاں ہو؟ پھول گنچے ہیں نمایاں خاک مقتل کے چمن میں، ہے تمہاری یاد باقی جا بجا دشت و دمن میں، لالا آئے سرخ قرآن، اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟
جی ہاں سامعین، اسلامی انقلاب حضرت امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ کی جد و جہد، ایرانی عوام کی بہادری اور جوان مردی اور شہدا کے خون کا مرہون منت ہے۔ شاعر کہتا ہے، ساری دنیا کے ہیں مظلوم تمہارے حامی، تم نے مظلوموں کو ظالم سے دلائی ہے نجات، کفر ہے لرزہ برندام خمینی تم سے، تم نے اس دور میں اسلام کو بخشی ہے حیات، یوں لڑے تیری قیادت میں جوان ایران کے، سامراجی قوتیں حیران و ششتر رہ گئیں، ویگن و بیگن کے منصوبوں پہ پانی پھر گیا، تیری ٹھوکر سے رعونت کی دیواریں ڈھہ گئیں۔
نصر من اللہ ہے فتح قریب، کہ نصر من اللہ ہے فتح قریب، کہ نصر من اللہ ہے فتح قریب، کہ نصر من اللہ ہے فتح قریب۔
آ مبارک ہو ایران کا انقلاب، نصر من اللہ فتح قریب،
نصر من اللہ فتح قریب، نصر من اللہ فتح
کے پیغام کا، کرشمہ محمد کے پیغام کا، علی کے حیات آخری نام کا، نہ مشرق نہ مغرب کی اقوام کا، Oh,
کے نصروں من اللہ فتح قریب
کے نصروں من اللہ فتح قریب کے نصروں من اللہ فتح قریب
سامعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام کلام امیر، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو اپنے میزبان کو اجازت دیں. خدا حافظ، شب بخیر.
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں. اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نہج البلاغہ کے پروگرام کی ایک اور کڑی کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں. نہج البلاغہ کے حوالے سے ناظرین ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ اس پروگرام کے لیے اپنا وقت نکال رہے ہیں. آج جو نہج البلاغہ میں ہم خطبہ دیکھیں گے، وہ خطبہ بظاہر بہت مختصر ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو گویا کہ ان چند جملوں میں مولائے کائنات نے معارف کا ایک بحر زخار سمیٹ دیا ہے. اس میں اتنی تعلیمات ہیں. مولائے کائنات ہمیں متوجہ کر رہے ہیں آخرت کی طرف، اور یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم دیکھو دنیا میں غرق ہو کے نہ رہ جانا، آخرت نہایت ہی اہم چیز ہے. انسان اگر آخرت کو بھلا دے، اگر خداوند متعال کو بھلا دے، تو پھر اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ دیکھیے، دو انسان کی زندگی میں دو طریقے کا عمل آپ کو نظر آئے گا. ایک دفعہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان خود اپنے لیے انجام دیتا ہے، جس کا کسی کو اسے کوئی جواب ہی نہیں دینا، یعنی اس کے مافوق کوئی نہیں ہے کہ جس کو وہ جواب دے کہ یہ کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا. ایک عمل تو ایسا ہوتا ہے تو اس کی مرضی، جیسے یہ چاہے کرے نہ کرے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن ایک عمل ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو یہ پتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کسی کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے جواب دینا ہے، مجھے بلایا جائے گا. ایسے کیوں کیا اس کے بارے میں مجھے جواب دینا پڑے گا، صحیح کیا یا غلط کیا اس کے بارے میں مجھے جواب دینا پڑے گا. تو پھر مولائے کائنات یہی کہتے ہیں کہ دیکھو آخرت کی طرف متوجہ ہونا، تم اپنے اعمال میں مختار نہیں ہو، البتہ مختار ہو، لیکن کوئی بھی عمل کرنے کے بارے میں تمہیں جواب دینا پڑے گا. تم نے ایسا کیوں کیا، ایسے کیوں نہیں کیا، تمہیں روز حشر تمہیں جو ہے وہ محشور کیا جائے گا، تمہیں بلایا جائے گا، اور خداوند متعال کے سامنے تمہیں کھڑا کیا جائے گا، جس کے بارے میں تمہیں جواب دینا ہوگا کہ یہ عمل اس طریقے سے کیوں انجام پایا ہے. تو ناظرین یہ بظاہر بہت چھوٹا سا لیکن بہت اہم کلام ہے مولائے کائنات کا، اور اس کی مزید تفصیلات اور اس کی شرح ہم اپنے مہمان کے ذریعے دیکھتے ہیں. آپ ہمارا ساتھ دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن خطبۃ لہ علیہ السلام فإن الغاية أمامكم وإنا وراءكم الساعة تحدوكم تخففوا تلحقوا. مولائے کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا یہ 21واں خطبہ ہے جس میں آپ نے لوگوں کے سامنے واعظ بیان فرمایا، اور ایسا موعظہ ہے جو بظاہر بہت ہی مختصر ہے، ایک کلمہ ہے، لیکن یہ اپنے اندر بہت سارے مطالب کو سمیٹے ہوئے ہیں. اس خطبے کے بارے میں مرحوم سید رضی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اگر خدا اور رسول کے کلام کے بعد اس خطبے کو کسی کے کلام کے سامنے رکھا جائے تو اس خطبے کا پلہ جو ہے وہ بھاری ہوگا. اس خطبے میں مولا کائنات نے لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ایوہ الناس، قیامت تمہارے سامنے ہے. یعنی زندگی کی جو آخری منزل ہے، انسان کی جو آخری منزل ہے جس کا نام ہے قیامت، آپ نے فرمایا اے لوگو، وہ انتہا، وہ منزل مقصود تمہاری نگاہ کے سامنے ہے، اور موت تمہیں اس قیامت کی جانب لے کر جا رہی ہے. لہذا تم قیامت میں اٹھائے جاؤ گے تو قیامت کے دن کے لیے تیاری کر کے جاؤ. اور وہ تیاری کس طرح سے کرو؟ امام نے فرمایا، تخففو تلحقو، تم اپنا بوجھ ہلکا کر لو تاکہ تم ان لوگوں سے ملاقات کر سکو جو تم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اس لیے کہ وہ سابقین کو روک کے رکھا گیا ہے تاکہ تم ان سے ملحق ہو جاؤ. اس خطبے میں امام علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، سب سے پہلے اس دن کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا ہے جس کا نام ہے قیامت، اور کہا کہ قیامت کی طرف موت تمہیں کھینچ کر لے جا رہی ہے، موت تمہیں پیچھے سے ہکا رہی ہے، تمہارا تعاقب کر رہی ہے تاکہ تم قیامت میں وارد ہو سکو. لیکن قیامت کے دن کے لیے تم زاد راہ لے کر جاؤ. وہ زاد راہ کیا ہے؟ کہ اپنے کو ہلکا کر لو. گناہوں کا بوجھ بہت سنگین ہوتا ہے، اپنے کو گناہوں سے بچا لو، اپنے کو برائیوں سے بچا لو تاکہ تم ان لوگوں سے ملحق ہو سکو جو تم سے پہلے جا چکے ہیں، جنہیں سابقین کہا جا رہا ہے، تم سابقین سے ملحق ہو جاؤ. ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز انسان کے لیے سفر میں جو چیز اس کے لیے دشوار ہوتی ہے وہ اس کا بوجھ ہے. مثال کے طور پر ایک قافلہ جب سفر کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس قافلے میں جس کا بوجھ کم ہوتا ہے، جس کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، جس کے پاس سامان کم ہوتا ہے، اس کے لیے بڑی آسانیاں ہوتی ہیں. ورنہ جب یہ قافلہ گزر رہا ہے، یہ قافلہ جب راستہ طے کر رہا ہے تو جو مشکل راستے ہوتے ہیں، پہاڑیاں سامنے ہوتی ہیں، نشیب و فراز ہوتے ہیں، اور قافلے کو وہاں روکا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ جن کے پاس سامان زیادہ ہوتا ہے وہ مشکل سے دوچار ہوتے ہیں. مولا اسی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایوہ الناس، دیکھو تم گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر لو، تم دنیا داری میں اس طرح سے نہ پڑ جاؤ کہ تمہیں آخرت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، بلکہ اپنے بوجھ کو ہلکا کر لو تاکہ آسانی سے تمہارا قیامت کے دن حساب و کتاب کیا جا سکے اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ.
ناظرین، آپ نے ابھی خطبے کو ملاحظہ فرمایا، اور اس کے بعد جو پروگرام کا حصہ ہے وہ مکتوبات کا حصہ ہے، جو لیٹرز امام نے لکھے ہیں، جو نامے اپنے والیوں کی طرف لکھے ہیں. تو آج جو ہم حصہ آپ کے سامنے یہ ایک نامے کا، ایک لیٹر کا پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ درواقع گزشتہ پروگرام سے مربوط ہے، اور اس کا ایک حصہ آپ پہلے پروگرام میں دیکھ چکے ہیں. یہ وہی نامہ ہے جو مولا کائنات نے زیاد ابن ابی کے لیے لکھا تھا، کہ جو عامل تھا امام کی طرف سے. امام نے بڑے سخت الفاظ اس میں اس کے لیے استعمال کیے تھے اور کہا تھا کہ تم ظلم سے کام لے رہے ہو، اس لیے کہ جو یہ ٹیکس اور جو یہ تم حاصل کرتے ہو یہ تمام مسلمانوں کا حصہ ہے، اور میں کسی طریقے سے اس میں کوئی یعنی رواداری برداشت نہیں کروں گا،
کون کر رہا ہے، عدالت کی کون رعایت نہیں کر رہا، یہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ علی علیہ السلام جب اپنے بھائی، جب ان کے پاس جناب طالب آتے ہیں، جناب عقیل آتے ہیں ان کے پاس، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ بھائی جو کچھ مجھے ملتا ہے وہ میرے خرچ میں کم ہے، اس لیے کہ عیال یعنی گھرانہ جو ہے وہ بڑا ہے، کئی بچے ہیں، میں اس میں پورا نہیں کر پاتا، مجھے مزید کچھ آپ ارفاق کیجئے، کچھ مجھے دیجئے، اور میں آپ کا بھائی ہوں۔ تو جب تک یہ لفظ استعمال نہیں کیا تھا، مولائے کائنات ان کی باتیں سنتے رہے، لیکن جیسے ہی کہا کہ علی میں آپ کا بھائی ہوں، بس ایک مرتبہ مولائے کائنات نے وہاں پر روایت کے الفاظ ہیں کہ آگ جل رہی تھی سامنے، اس میں ایک جو سریا موجود تھا لوہے کا کوئی، یعنی اس طریقے کا ذریعہ تھا، کوئی چیز تھی لوہے کی، آپ نے اس کو گرم کیا اور اس کے بعد جناب عقیل کے لگایا۔ تو جناب عقیل تڑپ گئی، کیا کر رہے ہو، میں تمہارے پاس مدد مانگنے کے لیے آیا ہوں اور تم میرے ساتھ اس طرح سے مجھے اس آگ سے جلا رہے ہو۔ مولا کائنات نے یہی کہا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس رشتہ داری کی وجہ سے کہ آپ میرے بھائی ہیں، میں مثلاً آپ کو جو دوسروں کا، جو مسلمانوں کا حق ہے، وہ میں آپ کو دے دوں۔ آپ اس دنیاوی آگ سے اتنا ڈر رہے ہیں، آپ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں اس آگ، معمولی آگ کے جلنے سے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جہنم کی آگ میں جلایا جاؤں۔ علی ہر چیز برداشت کر سکتا ہے لیکن عدالت کے دامن کو ترک نہیں کر سکتا۔ تو مولائے کائنات اگرچہ احسان کی جب منزل آتی تھی تو اپنی زندگی کا جو سرمایہ تھا، جو کچھ کماتے تھے، وہ سب غریبوں پہ، فقیروں پہ، ضرورت مندوں پر صرف کر دیتے تھے، لیکن جہاں تک بیت المال کا مسئلہ آتا تھا تو علی نے شدت کے ساتھ اعلان کیا تھا کہ جتنے بھی ہیں، چاہے وہ مہاجر ہوں، انصار ہوں، آزاد ہوں، غلام ہوں، سب کو برابر کا حق دیا جائے گا۔ اسی لیے جو زیاد کی طرف یہ خط لکھا ہے، امام نے یہی شدت سے اس کو شدت بیانی کی اور شدت سے کہا ہے کہ تمہیں کوئی اختیار نہیں پہنچتا کہ مسلمانوں کے حق میں تم جو ہو کسی طریقے سے لاپرواہی کرو۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کے ساتھ مل کر جو ہے اس کے مزید معارف دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ہو رہی تھی مکتوب 20 کی، جس میں مولائے کائنات نے زیاد ابن ابی کو سخت لہجے میں یہ کہا کہ اگر تو جرم کا مرتکب ہوا ہے اور خیانت کی ہے بیت المال میں، تو تجھے 3 مصیبتوں میں گرفتار کروں گا۔ ایک یہ کہ تو نادار ہو کے رہ جائے گا، دوسرا یہ کہ تو ثقیل الزہر ہو جائے گا، یعنی تیری پشت اور پیٹ جو ہے وہ سنگین ہو جائے گی، تیسری چیز یہ کہ تو ذئیل الامر ہوگا، یعنی ناتوان ہوگا، حقیر ہو جائے گا، تیرا نام و نشان نہیں رہے گا۔ ان 3 چیزوں کی وضاحت میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے جب مولا فرماتے ہیں کہ پہلی چیز یعنی تو نادار ہوگا، نادار اس اعتبار سے نہیں کہ تیرے پاس مال نہیں رہے گا، تیرے پاس کچھ نہیں رہے گا، نہیں، بلکہ تیری آبرو چلی جائے گی۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی ثروت جو ہے انسان کے پاس، سب سے بڑی دولت جو ہے، سرمایہ جو ہے، وہ اس انسان کی عزت ہے، نہ مال و دولت۔ انسان کی عزت ایک دفعہ چلی گئی تو کتنا بھی انسان مال اور سرمایہ خرچ کرے، وہ عزت وہ واپس نہیں آتی۔ لہذا اگر تو خائن ہے تو خیانت کی بنیاد پہ تجھے سزا ملے گی۔ ایک چیز تو یہ کہ تیری عزت چلی جائے گی، چونکہ خائنین میں تیرا نام شمار ہوگا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ تجھے پھر یہ خیانت کا بوجھ اٹھانا پڑے گا عمر بھر کے لیے، چونکہ خیانت کرنے کے بعد تجھے سزا ملے گی، اور جب تجھے سزا ملے گی تو سر عام سزا ملے گی، چونکہ تجھے بیت المال میں تصرف کیا ہے، بیت المال میں وہ چیز کی ہے، تجھے خرچ کرنے کا حق نہیں تھا، تجھے روکنے کا حق نہیں تھا، لیکن تو اس کا مرتکب ہوا ہے، لہٰذا خیانت کے بعد تجھے سزا ملے گی، اور جب تجھے سزا ملے گی تو پورے معاشرے میں جو عزت تھی اس کے ساتھ ساتھ تیرا وجود بھی ختم ہونے کو آئے گا، چونکہ پھر تجھے کوئی اپنے کام پہ نہیں رکھے گا، کوئی تجھے کام نہیں دے گا، کوئی تجھے تیرے پاس کوئی ذمہ داری تجھے نہیں سونپے گا، لہذا لوگوں سے بھی تو قطع تعلق کریں گے لوگ تجھ سے، اور لوگ تیرے پاس نہیں آئیں گے، لوگ تجھ سے دور ہوں گے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے وہ ذاتی زندگی چلانے کے لیے بھی تیرے پاس کچھ نہیں ہوگا، چونکہ جب تو کام نہیں کر پائے گا، جب لوگ تجھ سے رابطہ نہیں رکھیں گے، جب لوگ تجھ سے دور ہو جائیں گے، چونکہ تو خیانت کا سہرا تیرے سر پہ سجا ہوا ہے، لہذا اس کے بعد تجھے افلاس اور مفلسی اور غربت میں زندگی کرنی ہوگی، لہذا یہ تین مصیبتیں جو ہے وہ آخر تک تیرے ساتھ ہی رہیں گی۔ یہاں پہ جو ہم نے اشارہ کیا اس کی طرف اس نامے میں اور اس مکتوب میں، ایک جو قاعدے عمومی یہاں پہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، وہ صرف زیاد کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس خائن کے لیے ہے، ہر اس خیانت کرنے والے کے لیے یہاں پہ مولا کی یہ فرمائش ہے، جو بیت المال میں تصرف کرتا ہے، جو بیت المال کو اپنی خواہش اور اپنی منمانی کے مطابق خرچ کرتا ہے، یا بیت المال کو جہاں پہنچنا چاہیے تھا، جو جس کا حق تھا اس حقدار تک نہیں پہنچاتا ہے، لہذا وہ مرتکب ہو جاتا ہے ایک طرح کی خیانت کا۔ اور اس دور میں بھی اگر کوئی اس طرح کی خیانت کا مرتکب ہوتا ہے تو اس خائن کو برملا کرنا چاہیے، یہ ایک والی کا فرض بنتا ہے کہ وہ جتنے بھی افراد اس کے انڈر میں مصروف ہے کام کرنے میں اور بیت المال کو جمع کرنے میں، اگر ذرا سی بھی خیانت ان کے اندر دیکھی تو حاکم کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی خیانت کو برملا کرے، تاکہ یہ خائنین جو ایک سماج میں بالکل ان کیڑوں کی طرح ہوتے ہیں، جو سماج کو کھوکھلا کر دیتے ہیں اور زہریلا کام کرتے ہیں، لہذا ان سے سماج کو پاک کرنا ہوگا اور یہ ہر حاکم کا فرض بنتا ہے۔
ناظرین، پروگرام کے دو حصے آپ نے دیکھے جس میں خطبے کے حوالے سے اور نامے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اب یہ تیسرا حصہ جو ہے اس میں ہم انشاءاللہ ایک حکمت کو آج بھی دیکھیں گے، اور آج بڑی ایک عظیم حکمت ہے جس میں مولائے کائنات انسان کی تخلیق کے سلسلے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ خداوند متعال نے جو اس انسان کو بنا کر بھیجا ہے، جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، جس کو احسن تقویم کی سند دی ہے، پوری کائنات کو جس کے لیے خلق کیا گیا ہے، کہا سخر لکم ما فی السماوات والارض، جو کچھ ہے وہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کی ہے۔ تو یہ انسان کیا ہے، خدا نے کس طریقے سے اس کو خلق کیا، یہ کس طرح دیکھتا ہے، یہ کس طرح سنتا ہے، تو یہ ساری چیزیں، اور مولا کائنات نے اس پہ بہت تاکید کی ہے کہ انسان کبھی اپنے آپ کو کوئی معمولی چیز نہ سمجھے، اس کو خدا نے محور کائنات بنایا ہے۔ انسان محور کائنات ہے، پوری کائنات اس کی تربیت کے لیے بنائی گئی ہے اور اس کی تربیت کر رہی ہے، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ اس انسان کو محور بنانے والا خداوند متعال ہے، خود اس کا جو اپنا محور ہے وہ خداوند متعال کی ذات ہے۔ تو مولائے کائنات کہتے ہیں کہ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت والعالم الاکبر، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم ایک چھوٹا سا جسم ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ تمہارے اندر خداوند متعال نے عالم اکبر کو سمیٹ دیا ہے، یعنی جیسے یہ پوری کائنات ہے اسی طریقے سے خود تمہارا وجود ہے۔ اگر تم خود اپنے وجود میں غور و فکر کرو تو تمہیں اس کائنات کی معرفت حاصل ہو جائے گی، جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے وہ اس عالم میں ہے۔ تو انسان کو متوجہ ہونا چاہیے اسی ایک عجیب الخلقت انسان کی طرف، یعنی انسان کے اندر وہ چیزیں ہیں کہ جن سے انسان تصور نہیں کر سکتا، ان چیزوں کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں یا نہیں ہیں، لیکن انسان ان سے قصب فیض کرتا ہے، سنتا ہے تو کس طرح سنتا ہے، دیکھتا ہے تو کس طریقے سے دیکھتا ہے، اور یہ تمام چیزیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اس حکمت کو اور اس کے معارف کو ہم اپنے مہمان کے ساتھ دیکھتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال علی علیہ السلام اعجبوا لہذا الانسان ینظر بشحم ویتکلم بلحم ویسمع بعظم ویتنفس من خرم۔ حضرت امیر علیہ السلام حکمت ہفتم میں اس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعجبوا، تعجب کرنا چاہیے، تعجب کیجئے اس انسان پر، لحاظ الانسان، کہ ينظر بشحم، کہ جو ایک چربی کے ٹکڑے سے دیکھتا ہے، ويتكلم بلحم، کہ جو ایک گوشت کے ٹکڑے سے بات کرتا ہے، ويسمع بعظم، اور ایک ہڈی کے ٹکڑے سے سنتا ہے، ويتنفس من خرم، اور ایک سوراخ کے ذریعے سے سانس لیتا ہے۔ بہت سے شارحین نے یہاں پر آ کر انسان کی خلقت کے جو عجائب ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ یقیناً ممکن ہے امام علیہ السلام کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ آ کر بیان کریں کہ انسان کتنا عجیب مخلوق ہے۔ ہم آج کا زمانہ نہ دیکھیں کہ جس زمانے میں سائنس نے ترقی کی ہے اور کافی حد تک کے معلومات ہمارے سامنے رکھ دی ہیں، ہم جائیں اس زمانے میں کہ جہاں پر ان اعراب کا زمانہ ہے، کہ جہاں پر اعراب کو علم وغیرہ سے، علم و ادب سے کافی دور تھے وہ لوگ، ایسے زمانے میں امام آ کر ان کو بتا رہے ہیں کہ تم اپنی حتی ظاہری جو وقعت ہے، ظاہری جو تمہاری ارزش ہے اس کو بھی نہیں سمجھتے ہو۔ تمہاری ظاہری ارزش کیا ہے، تمہاری ظاہری امپورٹنس اور سگنیفیکنس کیا ہے، یہ ہے کہ تم اتنے چھوٹے سے ٹکڑے سے دیکھتے ہو، تو اس کا بنانے والا کتنا ظریف ہوگا، کتنا اس نے دقت کی ہوگی، کتنا اس نے اس کے اندر اس کی ابلٹی کتنی زیادہ ہے، اس کی قدرت کتنی زیادہ ہے کہ اس نے انسان کو جو دیکھنے کا پاور دیا ہے وہ ایک چھوٹے سے چربی کے ٹکڑے میں دیا ہے۔ وَيَتَكَلَّمُ بِلَحْمٍ، اور اس انسان کو جو تکلم کا مادہ دیا ہے، یعنی یہ انسان جو تکلم کرتا ہے، بولتا ہے، وہ صرف ایک گوشت کا ٹکڑا ہے کہ اس گوشت کے ٹکڑے میں کوئی رگ بھی نہیں ہے، اور اس کے ذریعے سے وہ بولتا ہے۔ وَيَسْمَعُ بِعَظْمٍ، اور وہ ایک کان جو آپ کا ہے اس میں ایک ہڈی کے ذریعے سے وہ سنتا ہے۔ کتنا ایک دیکھ سکتے ہیں، ایک بہت ہی حساس جگہ ہے انسان کی جسے وہ سنتا ہے، اور وہ بہت ہی ظرافت کے طور پہ، بہت ہی اچھائی سے، بہت ہی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے۔ وَيَتَنَفَّسُ مِنْ خَرْمٍ، اور ایک سوراخ کے ذریعے سے وہ سانس لیتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک ایسپیکٹ اور ہے، ایک زاویہ اور ہے، وہ زاویہ یہ ہے، اس طریقے سے اس حدیث کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اعجبو، کہ تعجب ہے کہ وہ انسان کہ جو صرف ایک ٹکڑے سے دیکھ رہا ہے، ایک گوشت کے ٹکڑے سے بول رہا ہے، ایک ہڈی کے ٹکڑے سے سن رہا ہے، اور ایک سوراخ سے سانس لے رہا ہے، یہی انسان آ کر کبھی تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہی انسان کبھی عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وہ انسان کے جس کی پوری حیات اس کے تنفس اور اس کے سانس لینے پر ٹکی ہوئی ہے، وہ صرف ایک سوراخ سے اگر اس سوراخ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا جائے تو انسان مر جائے گا۔ وہ انسان کہ اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے اس دنیا کو تو صرف ایک چربی کے ٹکڑے سے دیکھ رہا ہے، اگر اس کو نکال لیا جائے تو وہ دیکھ نہیں پائے گا، وہ کیسے آ کر کبھی اپنے اندر تکبر کر لیا کرتا ہے، یہ انسان کیسے آ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا کرتا ہے۔ وہ انسان کے جس کا سننا ایک ہڈی کے ذریعے سے ہو رہا ہے، اگر اس ہڈی کے ٹکڑے کو نکال لیا جائے یا بند کر دیا جائے تو وہ سن نہیں سکتا ہے، وہ دوسروں کی باتوں کو نہیں سمجھ پائے گا، وہ کیسے آ کر اللہ تعالیٰ کی بنسبت اور اس کے کلام کی بنسبت، اس کے بھیجے ہوئے رسول کی بنسبت، امام کی بنسبت اپنی باتوں کو پیش کر سکتا ہے اور ان کی مخالفت کر سکتا ہے۔ تو امام ایک تعجب ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک انسان خود قدرت مند ہوتا ہے، اس کے بعد اگر وہ کوئی بات کہے تو اس کو پھر بھی سمجھ لیا جاتا ہے، لیکن یہ انسان تو بہت ضعیف ذات ہے، تو وہ کیسے آ کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ دیکھیے انسان خدا کا جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے، جتنا شکریہ ادا کرے کم ہے۔ اس نے انسان کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم شمار کرنا چاہو نعمت الہی تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک چھوٹے سے عمل کے لیے پوری کائنات اس کے جو ہے مثلاً اس کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ اس نعمت سے قصب فیض کر سکے۔ انسان غذا کھاتا ہے، ایک معمولی سا لقمہ جو انسان کے دہن تک پہنچتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے دہن تک پہنچنے میں کس طریقے سے پوری کائنات مشغول ہے۔ صرف آپ غور کیجئے، ہم پورا اس طریقے سے اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس کو کہاں پہ بویا گیا، کسان نے کس طریقے سے اس کو آمادہ کیا، تیار کرنے کے وہاں سے پھر اس کے دسترخوان تک پہنچنے کے لیے کتنی چیزیں ہیں جو وہ اس میں استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد جب یہ دسترخوان پہ پہنچ گیا تو کیا اس طریقے سے ہے کہ خود بخود وہ انسان کے دہن تک پہنچ جائے گا؟ نہیں، بلکہ اب جو انسان کے وجود میں نعمتیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ انسان کا ہاتھ آگے بڑھتا ہے، اس لقمے کو مدد کرتا ہے، دہن تک پہنچتا ہے، دہن میں آنے کے بعد انسان کے جو دندان مبارک ہے، جو دانت ہے، وہ مدد کرتے ہیں، اس کو جو ہے چبایا جاتا ہے، پھر بدن میں پہنچتا ہے، وہ تحلیل ہوتا ہے، پھر وہ انسان کی قوت بنتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک معمولی سی چیز کے لیے خدا نے کتنی نعمتیں اور کتنی ایسی مخلوقات ہیں جو ہماری خدمت میں رکھی ہیں۔ واقعاً انسان اگر اپنی پوری زندگی بھی خدا کے شکر میں گزار دے تب بھی کم ہے، ایک معمولی چیز کا شکریہ ادا نہیں ہو سکتا۔ ناظرین ہم آپ کے شکر گزار ہیں، پروگرام کے تینوں حصوں کو آپ نے دیکھا، امید یہی ہے کہ آپ پروگرام کو اسی طرح دیکھتے رہیں گے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آپ کو خدا کی پناہ میں دیتے ہیں، خدا حافظ، فی امان اللہ۔